بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ٹاپک ہے قرآن فار آل مین کائنڈ, قرآن تمام انسانوں کے لیے. قرآن میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ہے. نزل الفرقان الی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ قرآن اتارا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے اوپر تاکہ وہ سارے عالم کے لیے وارنر بنے, آگاہ کر دینے والا, بتا دینے والا. دیکھیں یہ سارے ہی پیغمبروں کا یہی مشن تھا, اس کو قرآن میں انذار اور تبشیر کہا گیا ہے. لیکن پچھلے زمانے میں کیا ہوا کہ پیغمبر آئے لیکن امت نہیں بنی, تو انفرادی طور پر پیغمبروں نے دعوت کا کام کیا لیکن امت کے سطح پر کام پھر بھی نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ کی سنت میں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیشہ پیغمبر بھیجنا یہ اللہ کے اس کے میں نہیں تھا. اللہ کے اس کے میں یہ تھا کہ ایک امت بن جائے اور وہ پھر نسل در نسل, جنریشن آفٹر جنریشن دعوت کا کام کرتی رہے. چاہے آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام پر نبوت ختم کر دی گئی, تو اس کی وجہ یہی تھی, یہ کوئی افضلیت کی بات نہیں تھی نہ کاملیت کی بات تھی, یہ اس لیے تھی کہ امت بن گئی. ایسا نہیں کہ مکمل دن اتر گیا اور افضل دن اتر گیا, یہ سب کہیں قرآن حدیث میں نہیں ہے. اصل چیز یہی ہے کہ امت بن گئی. اب پیغمبر کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک امت موجود ہو گئی اور قرآن محفوظ ہو گیا, تو اب امت کی ذمہ داری قرار پائی کہ اس محفوظ قرآن کو ہر دور میں ہر مقام پر پہنچاتی رہے. اب آپ دعوت کی تاریخ کو دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ لتنذر بہی امت قرا ومن حولہا. رسول کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ مکہ والوں پر اور مکہ کے اطراف والوں پر پہنچا دے بات کو, کیونکہ ہر انسان کی عمر لمیٹڈ ہوتی ہے, تو لمیٹڈ عمر میں ظاہر ہے کہ لمیٹڈ کام ہی ہو سکتا ہے. تو آپ نے مکہ والوں پر, اطراف مکہ پر دعوت پہنچا دی. اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ سے کہا کہ ان اللہ باس نکاح فتح الناس فرد عنی, کہ میں صرف مکہ اور اطراف مکہ کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں, سارے عالم کے لیے, تو آپ تم یہ کام کرو. چنانچہ صحابہ پھیل گئے, اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ خچر پر اونٹ پر سفر ہوتا تھا, تو ان کی جو پہنچ تھی وہ زیادہ سے زیادہ ایشیائی ملکوں تک تھی. ایشیائی ملکوں میں انہوں نے پہنچا دیا. ابھی میں ترکی گیا تھا تو وہاں پر استنبول میں کئی صحابی کی قبریں ہیں, ان میں سے ایک ہیں حضرت ابو ایوب انصاری. وہ مدینے سے ایک جماعت کے ساتھ نکلے اور پہنچے ترکی میں, وہیں پر ان کی قبر ہے. تو کتاب میں آتا ہے کہ جب وہ درمیان میں تھے تو سخت بیمار ہو گئے, کیونکہ ان کی عمر اس وقت 80 سال ہو چکی تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ اب میں بیمار ہو گیا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو اگر میں مر جاؤں راستے میں تب بھی مجھ کو جہاں ہم لوگ جا رہے تھے وہاں پہنچانا. نکلے تھے وہ ترکی تک جانے کے لیے, تو ان کے نصیحت یہ کی کہ انہوں نے کہ میری جو باڈی ہے وہ لے جانا وہاں ڈیسٹینیشن تک اور وہیں پر دفن کرنا. اس میں الفاظ ہیں کہ واؤسا آئیو کا لفظ ہی فلا عر العدو. دیکھیے اس میں عدو کا لفظ جو ہے مدعو کے معنی میں ہے. یہ وصیت کی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہ میرے باڈی کو مدعو کے لینڈ آف مدعو تک لے جانا, وہیں پر دفن کرنا. چنانچہ وہاں استنبول میں حضرت ابو انصاری کا مزار ہے, وہاں بہت لوگ آتے ہیں. میں اس پر سوچتا رہا کہ انہوں نے ایسی وصیت کیوں کی کہ میں دانیمان میں مر جاؤں تب بھی میرا باڈی لے جانا مدعو کے سرزمین تک. اس پر سوچتے ہوئے میرے سمجھ میں آیا کہ وہ چاہتے تھے کہ میرا جو میری جو قبر ہے وہ بعد والوں کے لیے ریمائنڈر بنی رہے, ریمائنڈر یاد دہانی کہ صحابہ یہاں تک پہنچے ہیں, اب تم آگے اس مشن پہ لے جاؤ. مشن ختم نہیں ہوا, مشن ختم نہیں ہوا, وہ تو کنٹینیو ہوئے. تو یہ آپ نے جو وصیت کی تھی بہت بامانت تھی کہ مشن جو ہے نہ عرب میں ختم ہوا, نہ شام میں ختم ہوا, نہ ترکی میں ختم ہوا, اس کو اور آگے جانا ہے. تو ایز اے ریمائنڈر انہوں نے چاہا کہ میری قبر بنے تو وہاں بنے, چاہے وہیں پر قبر بنائی گئی ان کی. یہ صحابہ کے دور کا معاملہ تھا. اس کے بعد تابعین اٹھتے ہیں, تابعین آگے بڑھاتے ہیں اس مشن کو, وہ افریقہ تک پہنچ جاتے ہیں, افریقہ تک. تو ایک الیسٹریٹیو واقعہ ہے حضرت عقبہ بن نافع کا, تابعی تھے وہ. تو وہ ان کا قافلہ گھوڑوں پر گیا تھا, حضرت ابو ایوب کا قافلہ تو گیا تھا خچر پر, اونٹ پر, ان کا قافلہ گھوڑوں پر گیا تھا. تو افریقہ کے علاقوں کو سے گزرے وہ دعوت دیتے ہوئے, قرآن پہنچاتے ہوئے, یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے اٹلانٹک کے کوسٹ پر, اٹلانٹک کے ساحل پر. آپ جانتے ہیں کہ اٹلانٹک وہ سمندر ہے جو افریقہ اور امریکہ کے بیچ میں ہے, بہت بڑا سمندر. تو اس وقت معلومات نہیں تھی یہ جاننے کے لیے کہ اس کے بعد کیا ہے. تو حضرت عقبہ بن نافع سمندر کنارے اپنا گھوڑا کھڑا کیا انہوں نے اور کہا کہ خدا اگر میں جانتا کہ اس سمندر کے اس پار بھی کوئی ملک ہے جہاں انسان رہتے ہیں تو میں وہاں تک پہنچتا, میں گھس جاتا ہوں سمندر میں, یہاں تک کہ تیرے سوا کسی کی بات دیکھی جائے. ظاہر ہے کہ گھوڑے کے ذریعے اٹلانٹک پارنا ممکن نہیں تھا, ممکن کوئی بھی شخص گھوڑے کے ذریعے اٹلانٹک پار نہیں کر سکتا. یہ ان کی اسپیڈ کی بات ہے, ان کے جذبے کی بات ہے. تو آپ دیکھیے رسول اللہ کے زمانے میں عرب تک پہنچا قرآن کا پیغام, صحابہ کے زمانے میں ایشیا میں پھیلا، تابعین کے زمانے میں افریقہ تک پھیلا، اس کے بعد ابھی بہت ساری دنیا باقی تھی. تو میں یہ سوچتا رہا کہ ان کے زبان سے جو کلمہ نکلا تھا عقبہ بن نافع تابعی کی زبان سے، کہ خدا اگر میں جانتا کہ اس سمندر کے اس پار بھی کوئی دنیا ہے تو میں وہاں گھس کر پہنچتا. تو یہ سادہ دعا نہیں تھی، یہ سادہ دعا نہیں تھی. اس کا مطلب اس طرح خدا ہمیں وہ سادھن دے، وہ وسائل دے، وہ ریسورسز دے جس سے ہم آگے بھی سفر کر سکیں. اونٹ و خچر سے پہنچے تھے وہ ترکی تک، گھوڑے سے پہنچے وہ افریقہ تک، اب ان کی لمیٹیشنز آ گئی، ان کی لمیٹیشنز آ گئی. تو مطلب یہ تھا کہ ایسے وسائل دے، ایسے ذرائع دے جس سے ہم اپنی لمیٹیشنز کو اوور کم کر سکیں. اس دعا کا مطلب یہ تھا، کیونکہ دعوت تو بھی جنریشن جاری رہنا تھا، وہ تو نسل در نسل جاری رہنا تھا. وہ نہ ختم ہوئی تھی رسول اللہ پر، نہ ختم ہوئی تھی ابو ایوب انصاری پر، نہ ختم ہوئی تھی وہ عقبہ بن نافع پر. وہ چلتے رہنا ہے اس کو. تو یہ دعا کو پر سوچتے سوچتے میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور وسائل کا ایک نئی دنیا کھول دی، ایک نئی دنیا جس کو ہم کہتے ہیں ایج آف کمیونیکیشن. ایج آف کمیونیکیشن کیا ہے؟ وہ دعائیوں کو جہاں ان کی لمٹ ہو گئی تھی آگے کا وہ دینا. میں ایک مرتبہ گیا احمد آباد میں، تو ایک صاحب نے وہاں نیا کارخانہ لگایا تھا، وہ خود انجینئر تھے، انجینئر، لیکن ان کے پاس کوئی مینجمنٹ کا ایکسپرٹ نہیں تھا، جو کہتے ہیں ایم بی اے. تو مینجمنٹ میں انہیں مشکل پیش آتی تھی، خود تو انجینئر تھے لیکن جو انتظام کا معاملہ تھا اس کے لیے انہیں ایک اور ایکسپرٹ چاہیے تھا. تو انہوں نے ایک جملہ کہا یہ بتاتے ہوئے، اب جب کچھ میں یاد ہے، کہ اپنی تو لمیٹیشنز آ جاتی ہیں مینجمنٹ سائڈ پر، اپنی تو لمیٹیشنز آ جاتی ہیں مینجمنٹ سائڈ پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ اور تابعین نے دعائیں جو کی تھیں اس کا مطلب یہی تھا کہ خدا اپنی تو لمیٹیشنز آ گئیں، خدا اپنی تو حد آ گئی، ہم اپنے پیروں پر چلے، ہم اونٹوں پر دوڑے، ہم نے گھوڑوں کو استعمال کیا، کہ اب کیا کریں گے، سمندر ہے یہاں، نہ ہمارے پاؤں کام کریں گے، نہ ہمارے اونٹ کام کریں گے، نہ ہمارے گھوڑے کام کریں گے. تو خدا نے کیا کہ ایک نیا دور کھول دیا جس کو ہم کہتے ہیں ایج آف کمیونیکیشن. دیکھیے پہلے زمانے میں جغرافی کو علم نہیں تھا انسان کو، سب قیاس پر چلتا تھا، قیاس پر. جغرافی صحیح معنوں میں پیدا ہوئی ہے اس وقت جب کہ جو کہتے ہیں ایریل فوٹوگرافی، یعنی ہوائی جہاز کے ذریعے سے جب فوٹو لیے جانے لگے تب جا کر کے جغرافی کا علم جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے، ایریل فوٹوگرافی. تو ہوتا ہے یہ کہ اوپر جہاز اڑتے ہیں، ان میں کیمرے فٹ ہوتے ہیں، وہ تصویریں لیتے ہیں پورے علاقے کی، پوری زمین کی، پھر وہ تصویروں کو میز پہ بچھایا جاتا ہے، اس پر سیٹ کرتے ہیں، اس پر نقشے بناتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایریل فوٹوگرافی پیدا کی تاکہ دائی جانے کہاں کون سا علاقہ ہے، کہاں آسٹریلیا ہے، کہاں امریکہ ہے، کہاں یورپ ہے، کہاں لنکا ہے. ایک نیا دور، یعنی پہلے انسان جانتا نہیں تھا، ایک ایریل فوٹوگرافی بھی کوئی چیز ہے. ہوا جہاز ذریعے تصویریں لینا کوئی جانتا نہیں تھا. اب بالکل ایکوریٹ قسم کے میپ بنتے ہیں, ایکوریٹ میپ. اس وہ کیسے بنتے ہیں؟ ایریل فوٹوگرافی کے ذریعے بنائے جاتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے سمندروں میں کیسے چلے انسان. اللہ تعالیٰ نے اسٹیم پاور تک رسائی ہوئی انسان نے اسٹیم پاور دریافت کیا, اسٹیم شپ بنے اور سمندروں میں جہاز چلنے لگے. وہ اللہ فی البر والبحر, اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے بندے جاؤ, میں تم کو سمندر کے راستے کھول دیے, جاؤ سمندر کو اس پار تک اللہ کے بندوں کو پیغام پہنچاؤ. یعنی زمین کے نقشے بنا دیے, سمندروں میں راستہ کھول دیا. لیکن ابھی بھی مسئلہ باقی تھا, یعنی جس کو کہتے ہیں ٹیلی کمیونیکیشن. یعنی آپ دلی میں ہیں اور امریکہ سے آپ کو ربط قائم کرنا ہے, تو وہ کیسے ہو؟ اسی اللہ تعالیٰ نے ٹیلی کمیونیکیشن پیدا کیا. پہلے آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی گراف آیا, پھر ٹیلی فون آیا, اب تو اتنی ترقی ہو چکی ہے کمپیوٹر ایج کے بعد کہ کسی بھی لمحہ آپ کسی بھی مقام سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ آپ ایک مقام پر بولیں اور ساری دنیا میں آپ کو سنا جائے. دیکھیے ایک حدیث ہے, وہ حدیث تو دجال کے بارے میں ہے. دجال بولے گا تو اس کی آواز مشرق و مغرب میں سنائی دے گی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دجال کی چیخ کی بات ہے, ہرگز نہیں, یہ دور کی بات ہے, یہ دور کی بات ہے. یعنی دجال کا ظہور زمانے میں ہوگا جبکہ یہ ممکن ہو جائے گا کہ آپ ایک جگہ بولیں اور مشرق و مغرب میں آپ کی آواز سنی جائے, تصویر بھی آواز بھی. تو اس حدیث کو لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ کوئی دجال ہوگا, کوئی چیخے گا اور ادھر ادھر سنائی دے گا. یاد رکھیے اگر ایسا کوئی دجال ہو چیخے اتنے زور سے تو کان کے پردے پھٹ جائیں گے, یہ دیوانے گر جائیں گے. اتنا زیادہ کوئی چیخنے والا اگر پیدا ہو جائے کہ اس کی چیخ جو ہے ساری دنیا کو سنائی دے تو سب دیوانے قائم نہیں رہیں گے, کیونکہ جو ویوز ہوتی ہے ویو اس میں بہت طاقت ہوتی ہے. تو مطلب نہیں اس کا ہے, وہ دور کی بات ہے, وہ مومن کے لیے بھی ہوگا غیر مومن کے لیے بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دور پیدا کیا کہ تم گلوبل دعویٰ ورک کر سکو. گلوبل دعویٰ ورک کیسی عجیب بات ہے. یعنی پہلے آپ کو جانا پڑتا تھا کہیں خشکی کے راستے, جنگلوں کو طے کرنا, دریاؤں کو طے کرنا, اور کتنے لوگ راستے بڑھ جاتے تھے. اب جو ہے آپ ایک مقام پر جا کر کے ہر جگہ تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے پرنٹنگ پریس وہ پیدا کیا, پرنٹنگ پریس, تاکہ قرآن کو چھاپ کر کے اس کے ترجمے چھاپ کر کے بلین کاپی نکال سکتے ہیں آپ اور ہر جگہ پہنچائیے. وہ جو حدیث ہے کہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت المدینۃ ولا وبرن الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام, ہر گھر میں کلمہ داخل ہو جائے گا. یہ پرنٹنگ پریس کے دور کی پیشینگوئی ہے کہ یہ ممکن ہو جائے گا قرآن چھاپا جائے, اس میں اس کو تیار کیا جائے. اللہ اطلاع اللہ کلمۃ الاسلام کا معنی یہی ہے. کیسے پہنچ جائے گا؟ پرنٹڈ فارم میں, چھپی ہوئی کاپی. تو یہ حدیث دراصل دور تباد کی پیشینگوئی ہے, پرنٹنگ پریس کے دور کی پیشینگوئی ہے. یہ سب یعنی صحابہ اور تابعین کے دعاؤں کے بعد یہ انفولڈ ہو رہا ہے, مواقع کی انفولڈنگ ہو رہی ہے. یہاں پر میں ایک بات یار دوبارہ دہراؤں جو میں اس سے پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ بخاری میں ایک روایت ہے کہ ان اللہ لا یید ہر الدین بالرجل الفاجر, اللہ اس دین کو فاجر کے ذریعے بھی سپورٹ دے گا. فاجر کے معنی سیکولر نان بلیور, یعنی جو تائید درکار ہے, جو سپورٹ درکار ہے, اگر اس میں مومن فیل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سیکولر لوگوں کے ذریعے سے پیدا کرے گا. چونکہ آپ دیکھیے مسلمان جو ہیں اسی دور میں باقی رہ گئے جو خچر کا اور اونٹ کا گھوڑے کا دور تھا. میکنائزیشن آف پاور جو ہے وہ مسلمان نہیں کر سکے, یہ انہوں نے کیا, علی مغرب نے کیا, انہوں نے اسٹیم شپ دریافت کیا, انہوں نے ایریل فوٹوگرافی دریافت کی, انہوں نے ماڈرن کمیونیکیشن دریافت کیا. جو بھی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایج آف کمیونیکیشن, وہ انہیں کا تو پیدا کیا ہوا ہے, یعنی پیدا کیا گیا دعوت کے لیے. لیکن جنہوں نے کام کیا وہ سب اہل مغرب تھے. تو جہاں لمیٹیشن آ گئی تھیں دائیوں کی, وہاں پر اللہ تعالیٰ نئے نئے امکانات کھول دیے. اور دیکھیے اس زمانے میں ایک بہت عجیب غریب بات ہوئی ہے, وہ یہ کہ مدعو خود دائی کے پاس آ رہا ہے. یہ ایک نئی بات ہے, مدعو خود دائی کے پاس آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں گلوبل موبیلٹی. وہ کیسے, ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ لوگ یہاں سے وہاں جانے لگے, بزنس کے لیے, جاب کے لیے, علاج کے لیے, ایجوکیشن کے لیے اور ٹوریزم میں سیاحی کے لیے. ایک پورا دور ہے جس میں کہ ہر دن لاکھوں کروڑ لوگ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں, یہاں سے وہاں جا رہے ہیں. اے بدو خود دائی کے پاس آ رہا ہے. ہر مسلم ملک میں, ہر مسلم کا غیر مسلم کی فرق نہیں ہے, ہر جگہ ہر ملک میں دنیا بھر کے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اس معنی ہے کہ اگر آپ کے پاس قرآن کے ترجمے پرنٹڈ فارم میں ہوں تو آپ کے دروازے پر آدمی اگر دست ناک کر رہا ہے کہ آؤ میں یہاں تمہارے دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں, لاؤ مجھ کو دو خدا کی کتاب. کیسی عجیب بات ہے. یہ مسلمانوں کی بدذوقی ہے کہ وہ ابھی تک اس باتوں کو سمجھے نہیں. جسے کل دیکھیے, کل ہم یہاں پہ گئے تھے دلی میں ایک سیمینار میں, ہمارے ساتھی وہاں پر قرآن لے کر گئے, ترجمہ اس کا. تو وہاں جو ہندو لوگ تھے بڑے شوق سے لے رہے تھے, بہت شوق سے. ایک جو مسلمان وہاں آ گئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, یہ تو یہ لوگ بے حرمتی کریں گے. یہ بے حرمتی کا جو تصور ہے یہ سر تاسا بیس لیس ہے, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. یہ شیطان نے ایسا ڈالا ہے کہ قرآن کو پہنچانے والے نہ پہنچائیں. سب کچھ ہونے کے بعد بھی قرآن جو ہے کتاب محجور بنا رہے, کتاب محجور. ان کیا ہے وہ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن محجورا. تو خیر دیکھیے, ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ یہ سب دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ کس لیے ہے؟ دعوت کی اپرچونیٹیز کے لیے. بس اور کچھ اللہ تعالیٰ کو اور کس چیز سے کوئی اللہ تعالیٰ کنسرن جو ہے وہ دعوت ہے, دعوت دعوت دعوت. تو اللہ تعالیٰ سب کھول دیا, ہر اعتبار سے موقع کھول دیے. اب میں آپ کو اپنا ایک تجربہ کرتا ہوں جو آج صبح گزرا. دیکھیے, میری ایک عادت ہے بچپن سے کہ میں سن رائز کو دیکھتا ہوں, سورج کے نکلنے کا جو منظر ہوتا ہے. پہلے میں رہتا تھا یو پی کے گاؤں میں, گاؤں کے باہر ایک پل تھا, تو میں وہاں چلا جاتا تھا صبح کو. وہاں سناٹا ہوتا تھا, وہاں پر پل پر بیٹھ کر میں دیکھتا تھا سورج کیسے وہ نکل رہا ہے. وہ آج بھی میرا مزاج ہے. ابھی بھی میں اپنے گھر پہ جہاں رہتا ہوں تو صبح کو خاص طریقے سے میں دیکھتا ہوں سورج کیسے نکلتا ہے. آج بھی میں نے ایسے کیا. دیکھیے, آج سورج نکلا ہے 5:25 پر, 5:25. تو میں اپنے گھر کے بازے پر کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا تھا. لیکن آج پہلی بار ایک عجیب خیال آیا جو اس سے پہلے میرے دماغ میں نہیں آیا تھا. میں سوچا کہ یہ سورج بلین سال سے ایسے ہی کر رہا ہے, بلین سال سے ٹھیک وقت پر نکلتا ہے, ٹھیک وقت پر نکلتا ہے, ٹھیک وقت نکلتا ہے. رات کے بعد ٹھیک وقت پر نکلتا ہے تاکہ دنیا کو روشنی پہنچائے. ساتھ ساتھ ایک کہو کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ڈبل روٹیشن رکھ دیا ہے. ایکسس پہ چلتی ہے زمین. ایکسس پہ چلنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ زمین کے چاروں طرف روشنی پہنچتی رہے. اگر زمین اپنے ایکسس پر نہ چلے تو زمین کا آدھا حصہ اجالا رہے گا, آدھا حصہ اندھیرا رہے گا, جیسا کہ چاند پر ہوتا ہے. تو میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا مطلوب ہے انسان کو روشنی پہنچانا کہ سورج کو پابند کر دیا کہ تم ٹھیک وقت پر تم کو طلوع ہونا ہے. آج 5:25 پر ٹائم تھا, اسی وقت نکلا ہوا, نہ آگے نہ پیچھے. زمین کو پابند کر دیا کہ تو اپنے ایکسس پر روٹیٹ کرو تاکہ کوئی خطہ سورج کی روشنی سے خالی نہ رہے. پھر میں سوچا کہ اللہ کا دین بھی تو ایک روشنی ہے, اس کے لیے بھی قرآن میں دیکھیے سراج کا لفظ آیا, سراج منیر, روشن سورج, نور کا لفظ آیا. تو اللہ کی جو کریشن ہے, جو تخلیق ہے, اس میں ایک مادی روشنی ہے جو ہم کو سورج کے ذریعے ملتی ہے. اللہ کو اتنا زیادہ مطلوب ہے کہ روشنی پہنچے انسان کو کہ جن علاقوں میں سورج نہیں نکلتا بہت دنوں تک, آپ جانتے ہیں کہ قطب شمالی قطب جنوبی کے علاقوں میں سورج بہت دن تک نہیں نکلتا, تو کیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے الیکٹریسٹی پیدا کر دی, بجلی, تاکہ جب سورج سے روشنی نہ ملے تو آدمی بجلی سے روشنی حاصل کرے. دوسری طرف جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت بھیجی, قرآن بھیجا, اس کو محفوظ کر دیا, تو اس کی روشنی مدتوں سے پہنچی نہیں رہی. ایک عجیب غریب خیال میرے دماغ میں آیا کہ قرآن میں ہے کہ لیکون للعالمین نذیرا, کہ قرآن سارے ہی انسانوں کے لیے وارنر بن رہے, بتا دینے والا بن رہے. لیکن آج تک یہ نشانہ پورا نہیں ہوا. بہت عجیب بات, کیسی عجیب بات. یعنی ابھی تک یہ واقعہ پیش نہیں آیا کہ ہر انسان تک قرآن کا پیغام پہنچ جائے, محدود علاقوں میں پہنچا. وہ لوگ بڑھ گئے, نئی نسل آئی, تو پھر دوبارہ وہ محروم رہ گئی. ابھی میں ایک کانفرنس میں گیا تھا, تو ایک یورپ کی کانفرنس میں, تو اس میں ایک پروفیسر صاحب نے کہا بھائی ہماری لائبریری میں ساری کتابیں ہیں مگر اس قرآن ہے ہی نہیں. قرآن نہیں ہے اس میں. تو کیوں قرآن نہیں ہے؟ پرنٹنگ پریس کے زمانے میں کتنا آسان ہے قرآن ہر جگہ پہنچے, لیکن مسلمانوں میں ایک جھوٹا تصور آ گیا کہ بے حرمتی, اس لیے ان کو شوق نہیں کہ پھیلائیں اس کو, اور لوگ خوب پھیلاتے ہیں, اور لوگ اپنی مذہبی کتابوں کو چھاپ چھاپ کر خوب پھیلاتے ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ ہر مذہب کی کتاب ہمارے یہاں موجود ہے لیکن قرآن نہیں ہے. یہ کہاں سے آئے گا کہ بے حرمتی, نہ قرآن میں نہ حدیث میں؟ یہ بالکل جھوٹا کانسیپٹ ہے, باطل کانسیپٹ ہے, یہ شیطانی کانسیپٹ ہے کہ بے حرمتی کا تصور پیدا کر کے قرآن کو لوگوں تک پہنچنے روک دو. پھر دیکھیے اس معاملے میں ایک بہت ہی زیادہ غلط کام کیا ہے ہمارے علماء نے. ایک طرف علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ قرآن کو ترجمہ اگر آپ کرتے ہیں تو متن کے بغیر آپ اس کو چھاپ نہیں سکتے. قرآن کا ترجمہ آپ کریں انگریزی میں, فارسی میں, جرمن میں, کسی زبان میں, تو ترجمے کے ساتھ آپ کو متن چھاپنا پڑے گا, ٹیکسٹ. ود آؤٹ ٹیکسٹ آپ نہیں چھاپ سکتے اپنا ٹرانسلیشن. اچھا, اگر آپ نے ٹیکسٹ کے ساتھ چھاپ دیا تب کیا ہے؟ تب بے حرمتی کا مسئلہ آ جاتا ہے. ان ٹیکسٹ کے بغیر چھاپنا نہ جائے اور ٹیکسٹ کے ساتھ دینا نہ جائے, کیسی عجیب, یہ عجیب فتویٰ ہے, کیسا عجیب فتویٰ ہے. یعنی متن کے بغیر اگر آپ چھاپ دیں تو چھاپنا نہ جائے, مت کے ساتھ اگر آپ چھاپ رہے تو دینا ناجائز ہو جاتا ہے, کیونکہ بے حرمتی کرے گا وہ. تو امبرل گویا ناممکن بنا دیا قرآن سب تک پہنچے. ہمارے ساتھی دیکھیے, ہمارے سے ترجمہ چھپا ہے قرآن کا انگریزی زبان میں, ہمارے ساتھی ہر جگہ لے کے پہنچتے ہیں, بہت شوق سے لیتے ہیں لوگ, صرف مسلمان اس پر آبجیکشن کرتے ہیں. یہاں تک کہ دلی کا ایک واقعہ ایک ساتھ نے مجھے بتایا, ہمارے ایک ساتھی نے, کہ ایک ہندو کی دکان پر انہوں نے قرآن لے کر کے اس کو دیا, اس نے بڑے شوق سے لیا. تو اس دکان میں ایک مسلمان ملازم تھا, مسلمان ملازم. تو ایک جب مالک نہیں تھا کسی وقت, تو خاموشی سے قرآن اٹھا لیا, اٹھا لے گا کہ یہ تو بے حرمتی کرے گا. یہ آپ غور کیجیے کہ جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا سارے عالم تک پہنچے, اس کو جھوٹے فتوے, جھوٹے مسئلے بنا بنا کر کے ناممکن بنا دیا کہ لوگوں تک پہنچ پائے ہو. بلا شبہ یہ جھوٹے فتوے ہیں, بلا شبہ جھوٹے مسئلے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور بات عرض کرتا ہوں. کل میں یہ سوچ رہا تھا کہ قرآن میں ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں, لا لک باخ و نفس کا اللہ یکون مؤمنین. باخ کہتے ہیں سیلف کلنگ کو, اپنے آپ کو ہلاک کر دینا, کہ شاید تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اس لیے کہ لوگ مومن نہیں بن رہے ہیں. دوسرا قرآن میں ہے کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, کوئی اگر ہدایت پر نہ آئے تو تم کو اس سے نقصان نہیں پہنچے گا. پھر بھی رسول اللہ کوئی اعتراض باقی بن گئے, اس پر میں سوچنے لگا, میں رسول اللہ پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ مومن بنے, وہ ان کے مومن بننے نہ بننے سے رسول اللہ کے مستقبل خطرے میں نہیں پڑتا تھا, تو پھر کیوں باقی بن گئے؟ تو پھر بھی دوسری آیت یاد آئی, رسلم مبشرین و منذرین لعلی یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. سارا مسئلہ یہ ہے کہ حجت اللہ پر نہ چلی جائے. میں سوچنے لگا کہ سارے ہسٹری میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں, بلین ٹریلین سارے لوگ, قیامت آ گئی, حشر کے میدان میں لوگ اکٹھا ہوئے سارے لوگ, وہاں ان کا حساب لیا جانے لگا. اب وہاں کچھ لوگ چیختے ہیں کہ اے خدا یہ کیسا انصاف ہے, تم نے ہم سے پیدا کیا بتایا تو کچھ نہیں, تو اگر ہم تیرے بتانے پر نہ چلے تو ہمارے قصور کیا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا. وی ویئر آر اویئر آف دا کریشن پلان آف گاڈ, خدا کا تخلیقی منصوبہ کیا اس سے ہم بے خبر تھے. پیدا کی کس لیے کیا گیا انسان کو ہم بے خبر تھے, پری ڈیتھ پیریڈ کیا ہے, پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کیا ہے, یہ سب ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. تو ہم تو حیوان کی طرح پیدا ہوئے, حیوان کی طرح جیے, حیوان کی طرح مر گئے, تو ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ غور کیجئے کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے, یعنی حجت اللہ پہ چلی جاتی ہے. اس لیے رسول اللہ باقی بن گئے, اللہ کو حجت سے بچا, اللہ پر الزام نہ آنے پائے, اللہ پر الزام نہ آنے پائے, اللہ پر حجت ٹھٹانے کے لیے آپ باقی بن گئے. یہ سارا مسئلہ. یہ جو امت مسلمہ اپنے کو خیر امت سمجھتی ہیں, بالکل یہ جھوٹے عقیدوں میں جینے والے لوگ. اصل چیز جو سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر حجت نہ چل جائے. مجھے اپنا ایک واقعہ آیا تھا کہ ہم لوگ جو آدم گڑھ میں تھے, تو ہماری کھیتی جو تھی, ہماری خاندانی کھیتی, اس کے مینیجر تھے, ان کا نام تھا بھاؤ رام. تو 1947 میں جب آزادی آئی تو گورنمنٹ نے زمینداری کو ابالش کر دیا, زمینداری کو ابالش کر دیا, ختم کر دیا. تو اس کے بعد کیا ہوا, جو جوتا اس کا کھیت. تو ہم لوگ کی زمینداری میں زیادہ تر لوگ کھیت دیے رہتے تھے, خود کم اپنے استعمال رکھتے تھے. تو سارے کھیت لوگوں کو دیے گئے ہیں, ان سے مرغداری لی جاتی تھی. تو اب ہو گیا کہ جو جوتا اس کا کھیت. تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو مینیجر تھے بھاؤ رام, رات دن ایک کیے ہوئے تھے وہ. کیوں؟ یہ تھا اس میں قانون میں کہ اگر کھیت جوتنے والا لکھ دے کہ میں اس کھیت سے استعفیٰ دیتا ہوں, اس زمین سے استعفیٰ دیتا ہوں, میں چھوڑ رہا ہوں اس کو, تب وہ زمیندار کو مل جائے گی, اور کوئی شکل نہیں تھی. تو بھاؤ رام ایک ایک شخص کے پہنچتے تھے کہ تم استعفیٰ دے کر زمین چھوڑ دو. تو انہوں نے وہ کہتے کیا تھے, وہ ہم لوگوں کو بابو کہتے تھے, بابو ذمہ داری میں داغ نہ لینے پائے. بابو رات دن دوڑ دھوپ پچا ہوئے تھے, وہ ذمہ داری میں داغ نہ لگنے پائے, یعنی زمینداری میں دھبا نہ لینے پائے, کچھ کھیت نکل گئے. تو بس تو ایسے بلین ٹریلین ٹائم زیادہ یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر کہ خدا کی خدائی پہ کوئی دھبا نہ لینے پائے کہ خدا تو نے پیدا کر دیا اور بتایا نہیں ہم کو کیا کرنا ہے. تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ خدا کے رحمت العالمین ہونے پر دھبا نہ لگنے پائے, یہ چیز ہے جو باخر بنا دیا تھا رسول اللہ کو. اسی باخر بننے پر جنت ملتی ہے. یاد رکھیے, اگر آپ باخر نہ بن سکیں تو جنت, اس کا مطلب آپ جنت رسک لے رہے ہیں. فری میں جنت کسی کو نہیں ملنے والی ہے. خود پیغمبر کو بھی جب کو باخر بن گئے باخر, تو دوسروں کو فری میں کیسے مل جائے گی؟ جو اللہ کے, یعنی اللہ کے معاملے کو اتنا زیادہ اپنا کنسرن بنائے کہ اس کے باخر بن جائے, وہ طرف کہ خدا کی خدائی میں کوئی دھبا لگا لگنے پائے تو اپنی جان میں لڑا دوں گا اس کے لیے, تب جا کے اس کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں. آج کل کے مسلمانوں کیا حال ہے, نہ خود کرتے نہ کرنے دیتے. ہمارے ساتھیوں نے قرآن کا ترجمہ کیا, اس کو چھاپا, اب جگہ جگہ اس کے حساب طرح طرح کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں, مستقل پروپیگنڈے ہو رہے ہیں ہمارے ترجمہ قرآن جو ہمارا اس کے خلاف چھپتا ہے باقاعدہ, مختلف کہتے ہیں جھوٹے پروپیگنڈے. کوئی کہتا کہ صاحب اس کی زبان غلط ہے, پوچھو کہا زبان غلط ہے تو کوئی مثال نہیں دیتا. کوئی کہتا کہ صاحب یہ تو بغیر تجربے کے چھاپ دیا تو بالکل ناجائز ہے. کوئی کہتا ہے کہ آپ ہندوؤں میں بانٹ رہے ہیں وہ تو بہت کریں گے. یعنی بہت ہی ایبسرڈ قسم کے پروپیگنڈے دھوم سے ہو رہے ہیں, اور مسلم کل ملکوں کا حال اور برا ہے. آپ غور کیجئے کیسی عجیب بات ہے, نان مسلم ملکوں میں ہمارے یہاں کا تجربہ بہت آسانی جا رہا ہے, مسلم کنٹریز میں پابندیاں لگی ہوئی ہیں. کیوں؟ وہاں پر ڈپارٹمنٹ کھلے ہوئے ہیں, وہ دیکھتے ہیں ارے بھائی اس میں متن ہے نہیں, ٹیکسٹ تو ہے نہیں, بس رد کر دیا, ریجیکٹ کر دیا اس کو. اس لیے مسلم ملک ہیں, یہ تو نان مسلم سے پتھر ہیں. یہ اسلامی ملک کہتے ہیں اپنے کو, اور قرآن کو داخل نہیں دیتے اپنے آپ. اگر آپ متن کے ساتھ چھاپے تب کیا کہیں گے, بھائی اس کو بے حرمتی ہو جائے گی, اس کو دینا نہیں ہے. یہ جھوٹے نظریے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ قرآن عالمی طور پھیلا نہیں, لوگوں تک پہنچا نہیں, صرف مسلمانوں گھروں میں جزدان میں بند کر کے رکھا رہتا ہے تاک پر اوپر. یعنی قرآن مسلمانوں کی کتاب بن کر رہ گیا جو کہ بھیجا گیا تھا وہ سارے عالم کے لیے. آج جو ہے وقت آ گیا ہے آخری, ہم سب لوگ اس کے لیے تڑپیں, ہم سب لوگ اس کو اپنا کنسرن بنائیں کہ جو لوگ پیدا ہو کر دنیا میں آئے ہیں وہ اللہ کے کلام سے بے خبر نہ رہیں, مرنے سے پہلے ان تک خدا کا کلام پہنچ جائے. مرنے سے پہلے ان تک خدا کا کلام پہنچ جائے. دیکھیے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا, آپ کو اپنی پرائرٹی کو بدلنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ری سیٹ یور پرائرٹیز. اپنی پرائرٹی کو بدلنا پڑے گا. ہر آدمی کسی اور چیز کو اپنی پرائرٹی بنا ہوئی ہے, اپنی ترجیحات کو بدلنا پڑے گا. ہر دوسری چیز کو آپ سیکنڈری بنانا پڑے گا, اور پرائمری بنانا پڑے گا کہ قرآن لوگوں تک پہنچ جائے. دیکھیے سادہ بات نہیں ہے. میں نے تقریباً سب مذہبوں کی کتابیں پڑھی ہیں. یہ بہت عجیب بات ہے کہ کسی بھی کتاب میں کرشن پلان آف گاڈ جو ہے اس کا ذکر ہی نہیں. اس میں کچھ کہانیاں ہیں, کچھ وزڈم کی باتیں ہیں, کچھ میتھالوجی کی باتیں ہیں, لیکن یہ بات کہ انسان کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, مرنے کے بعد جنت جہنم کا مسئلہ ہے, موت کے بعد انسان کو ایک نیا دور فیس کرنا پڑے گا جو اٹرنل جہاں اٹرنیٹی ہے, یہ سب باتیں جو ہیں جس کے ایک لفظ اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ کریشن پلان آف گاڈ. یہی چیز ہدف ہے دوسری کتابوں میں, دوسری کتابوں میں یہی ہدف ہے. تو اگر ایک ہی کتاب ہے قرآن جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ, یعنی خدا کو انسان سے کیا مطلوب ہے, انسان سے کیا پوچھا جانے والا ہے, انسان کا جو فیوچر ہے موت کے بعد اس کو کامیاب بنانے کی صورت کیا ہے, کسی بھی کتاب میں یہ بتایا نہیں گیا, صرف قرآن ہے. تو قرآن کی دو صفت ہوئی, ایک یہ کہ قرآن محفوظ کتاب, اس میں ایک آیت کے برابر بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. اپنی اصل زبان میں, اپنے اصل ٹیکسٹ کے ساتھ کچھ بھی اس میں بدلاؤ نہیں آیا. تو وہ آتھینٹک بک آف گاڈ ہے, آتھینٹک بک آف گاڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی ایک کتاب ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے, تم کو اپنے مستقبل کے لیے کیا تیاری کرنا ہے, موت کے بعد تمہیں کس طرح کی صورتحال کا سامنا پیش آئے گا, کسی دوسری کتاب میں آپ نہیں پائیں گے. تو کیا ایک ہے اس کا صفت کہ وہ ایک ہی کتاب ہے جو آتھینٹک بک آف گاڈ ہے, اس میں شک نہیں کر سکتے آپ. دوسری بات یہی وہ کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ انسان کا اللہ کے سامنے جو پیشی ہوگی اس وقت کیا معاملہ پیش آئے گا, اس وقت کامیاب ہونے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے. تو بہت ہی زیادہ سیریس بات ہے, سیریس, بہت زیادہ سیریس بات ہے. اس لیے ہم آپ کو, یعنی وہ جو میں نے کہا کہ وی ہیو ٹو ری سیٹ اور پرائرٹیز, ہمیں اپنی ترجیحات کو پھر سے کام کرنا پڑے گا. خدا کے کنسرن کو اپنے کنسرن بنانا پڑے گا. یہ خدا کنسرن ہے کہ ایسا, خدا نہیں چاہتا کہ ایسا ہو کہ حشر کے میدان میں جب سارے لوگ اکٹھا ہوں تو کوئی ایک بندہ بھی ایسا کھڑا ہو کر کہے خدا میں تیری رحمت کو کیسے مانوں جبکہ تو نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ یہاں پکڑ تھکڑ ہے, یہاں پیشی ہے, حساب کتاب ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں قرآن میں ہے کہ اس جت القل متلقان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یعنی ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کی ہر بات کا ریکارڈ کر رہے ہیں, تعمر پوری زندگی اس کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی ہر بات کا ریکارڈ کرتے ہیں. تلقل متلقان اور لمی نوان شمال قید. تو یہ صرف لفظ کی بات نہیں ہے, پوری زندگی کا ریکارڈ, کیسے ہم نے سوچا, کیسے ہم بولے, کیسے ہم نے بیہیو کیا, ہمارے معاملات کیسے تھے, ہماری ڈیلنگ کیسی تھی. وہ تو ایک نمائندہ بات ہے, یعنی قول یا لفظ جو وہ نمائندہ ہے ہمارے زندگی کا. تو کیا پوری زندگی کو, پوری زندگی کا ریکارڈ کر رہے ہیں فرشتے. یہ کسی کتاب میں نہیں ہے, دنیا میں کوئی ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جہاں یہ بات کب بتائی گئی ہو. تو انسان کہے گا کہ ہم کو پتہ نہیں تھا کہ فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں, یہ تو ہم جانتے نہیں تھے. تو صرف قرآن ہی میں بتایا گیا یہ, اس طرح کی اور دوسری بات ہے. جسے میں نے قصہ بولتا پڑھا تھا کہ ایک ٹرین آ رہی تھی, ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اور وہ آگے کا پل ٹوٹا ہوا تھا. اس نے سوچا کہ اگر ٹرین چلتی وہاں پہنچ گئی پل پر تو ساری ٹرین الٹ جائے گی اور سینکڑوں لوگ مر جائیں گے. اس نے سوچا کیا کرنا چاہیے. تو اس نے سوچا کہ میں ہوں جو بتا سکتا ہے کہ پل ٹوٹا ہوا ہے, یہاں کوئی دوسرا نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا, سوچتے سوچتے اپنی باڈی کا خون نکالا, خون سے اپنے کپڑے میں رنگین کیا اور لال جھنڈا لے کھڑا ہو گیا. اپنی باڈی کا خون نکال کر کپڑے کو رنگین کیا اس نے اور لال جھنڈا لے کھڑا ہو گیا. اتنا کیوں کیا اس نے, وہ سمجھتا تھا کہ میں تو ہوں تو روک سکتا ہے گاڑی کو, کوئی دوسرا نہیں جو اس بات کو جانتا بھی ہو کہ پل ٹوٹا ہوا ہے. تو وہ معاملہ یہاں پر ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا تخلیق منصوبہ, کیا ہونے والا ہے موت کے بعد, کیا ہونے والا ہے حشر کے میدان میں. کیسی عجیب بات ہے قرآن میں, فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر, فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. موت کے بعد جو دنیا آنے والی ہے اس میں کچھ لوگ جہنم میں اپنے آپ کو پائیں گے, کچھ لوگ جنت میں پائیں گے. یہ کتنا سیریس بات ہے, سیریس اور ایٹرنلی, ہمیشہ کے لیے. تو بتائیے کہاں موقع ہے کسی اور کام کرنے کا, کوئی اور کام کرنے کا موقع ہے؟ رسول اللہ کو جب نبوت ملی اور یہ حکم ہوا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر, اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کر دو, تو میں نے کتاب میں پڑھا کہ آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. نہیں, حضرت خدیجہ نے بستر بچھایا معمول کے مطابق کہ آرام کر لیجیے. آپ نے فرمایا اگر رہا یا خدیجہ, نبوت سے پہلے آپ, نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ جو آپ کی اہلیہ تھیں وہ بستر بچھا دی تھی, وہاں پر آرام کر لیتے تھے آپ. یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے, نبوت کے بعد بھی انہوں نے بستر بچھا دیا آرام کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ ارے رہا یا خدیجہ, اے خدیجہ اب آرام کہاں, اے خدیجہ اب آرام کرنے کا وقت کہاں, اب تو بس اسی میں اپنے آپ کو کھپا دینا ہے کہ لوگ آج کل کے مسلمانوں کو دیکھے تو سب کہاں کس کام میں مشغول ہیں, سب شکایتوں میں, چیخ پکار میں. مسلمانوں کا اخبار پڑھیے, ان کی کتاب پڑھیے, ان کی مجلس میں بیٹھیے, یہاں ظلم ہو رہا ہے, وہاں سازش ہو رہی ہے, یہ سب کہانیاں ان کے پاس ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے, مکے والوں نے ستایا, مکے والوں نے آپ کو اپنے وطن میں رہنے سے رہنا مشکل کر دیا, تو آپ وطن چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. آپ غور کیجئے کہ ایک آدمی جو کہ اپنے وطن سے لٹا ہوا وہاں پہنچ رہا ہے, تو آج کل کا جو حالت ہے لوگوں کی, اس کے پاس کیا ہوگی کہانی, بس مکے والوں کی برائی, کہ دیکھو مکے والے اتنے خراب ہیں, دیکھو مکے والے ایسے ہیں, مکے والے ویسے ہیں. آپ کتابوں پڑھ لیجئے, ایک لفظ بھی آپ کی زبان سے شکایت کرنے نکلا مکہ کے خلاف, ایک لفظ بھی نہیں. پہلی تقریر جو آپ نے کی تھی وہاں پر مدینہ پہنچ کر, جو سید کتابوں میں اس عنوان کے ساتھ آتی ہے کہ اول خطبۃ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ, اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا, اس کا خلاصہ یہ ہے, ایو الناس اتقوا النار ولو بشق تمرا, ایو الناس اتقوا النار ولو بشق تمرا, اے لوگو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, سیو یور سیلف فرام, یو سیو یور سیلف فرام ہیل ایٹ اینی کاسٹ. ایو الناس اتقوا النار ولو بشق تمرا, سیو یور سیلف فرام ہیل ایٹ اینی کاسٹ. تو آج کل کے مسلمانوں کی باتیں آپ سنیے, ان پاس کیا ہے, کانسپریسی کی باتیں, ظلم کی باتیں, ہمارے حقوق غصب کر لیے ہیں, ہم کو پر ظلم ہو رہا ہے, یہ سب بالکل ایبسرڈ ہے, ایبسرڈ, اللہ کے اسکیم کے خلاف ہیں باتیں. یہ اللہ کی اسکیم نہیں ہے کہ آپ انہیں چیزوں میں پھنسے رہیں اور شکایتیں کریں, پروٹیسٹ کریں, اس کے لیے سوسائڈ بامبنگ کرنے لگے. یہ شکایتی ذہن یہاں تک پہنچا, اتنا پہنچا کہ مسلمان آج کل سوسائڈ بامبنگ کرتے رہتے ہیں, جن سے ان کو شکایتیں ہیں اپنے کو مار کر اس کو ہلاک کرنا. تو دیکھیے میں آپ کو 2-point فارمولا دیتا ہوں. 2-point فارمولا, ایک یہ ہے کہ ہم کتنے ہی باخر بن جائیں لیکن سارا انسان جو ہے اللہ کے راستے پر آ جائے, یہ ممکن نہیں ہے. نہ پہلے ہوا نہ آج ہو سکتا ہے, کیونکہ اتنے زیادہ شیطانی تقاضے ہیں, اتنے زیادہ نفسانی تقاضے ہیں, اتنا زیادہ لوگوں کو بہکانے والی چیزیں ہیں کہ وہ جو پہلے ہسٹری تھی وہ آج بھی ہے, کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ آپ کی باتیں چاہے کہہ ڈالیں آپ سب کچھ, تب بھی بولو ہرس تب مومنین کہ وہ اللہ کے راستے پر آ جائیں. لیکن وہ آئے یا نہ آئے ان کا کام ہے, ہمارا کام ہے پہنچانا. وہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں, وہ اللہ کے راستے کو اختیار کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, یہ ان کا کام ہے, ہمارا کام ہے پہنچانا. تو دیکھیے 2-point فارمولے میں پہلی بات یہ ہے, دیکھیے قرآن اترا ہے عربی زبان میں, عربی زبان میں انسانوں کی زبانیں میں تو بہت ساری ہیں, 1000 زبانیں ہیں, تو عربی پڑھ کر تو سمجھ نہیں سکتے وہ, تو ہمیں ان کی زبان میں ترجمہ کر کے ان کو پہنچانا ہے. انگلش لینگویج آج کل انٹرنیشنل لینگویج بن گئی ہے, تو کم سے کم انگریزی میں تو ہم سب کو پہنچا دیں اور پھر دوسرے زبانوں میں پہنچائیں. ایک یہ ہے کہ یہ پرنٹنگ پریس جو آیا ہے یہ ممکن جو ہو گیا ہے کہ چھاپ کر کے لوگ دیا سکے, تو ہر شخص کا یہ ایک سب سے بڑی تمنا ہونی چاہیے کہ اس کے ہاتھ سے دوسروں تک قرآن کا ترجمہ پہنچ جائے. آپ کہیں بھی ہوں, سفر میں ہوں یا کہیں بھی ہوں, اب آج کل کے زمانے میں کیا ہے کہ اتنا آسان ہو گیا, دیکھیے یہ کانفرنسوں کا زمانہ ہے, ٹورزم کا زمانہ ہے, بزنس کے لیے اور طرح طرح کے مقصد کے لوگ جاتے ہیں وہاں, وہ ہر جگہ آپ کو مل سکتے ہیں کام کو پرنٹڈ فارم قرآن دے. دوسری چیز یہ ہے کہ سیکر کو تلاش کیجیے, جس کو آپ سیکر پائیں پوری طاقت صرف کر دیے اس کو, اس کو کتابیں پڑھوائیے, اس کے لیے دعائیں کیجیے. تو انڈیویجول کی سطح پر جو سیکر مل جائے آپ کو اس کی پوری طاقت صرف کیجیے, اور پوری ہیومینٹی کے سطح پر یہ کوشش کیجیے کہ قرآن سب کو پہنچ جائے. تو عمومی طور پر قرآن پہنچانا اور انفرادی سطح پر سیکر کو تلاش کر کے اس کو کوشش کرنا کہ وہ اللہ کے راستے پر آ جائے, یہ دو, یہ 2-point فارمولا ہے. تو انڈیویجول کے سطح پر بلا شبہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو سیکر ہوں اور آپ کی بات کو مان لیں, لیکن پورا یہ مجبور انسانی جو ہے 7 billion انسانوں کا, تو اس کا کوئی امکان نہیں کہ سب لوگ آپ کی بات مانیں, لیکن پہنچا سکتے ہیں ہم ان کو مختلف طریقے سے. تو ماس کی سطح پر پہنچانا, انڈیویجول کی سطح پر ان کو ٹرین کر کے اللہ کے راستے پر لانا. میری دعا ہے کہ ہم آپ اس راستے پہ اپنے آپ کو لگا دیں اور اللہ ہماری مدد فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.